हादियों रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बादु फाअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीजल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दीन मतीन के, शरीयत मुतहरा के अहकाम सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अज़मत अली शान है, इन औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैया सलातन। क़ियामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह। हमारे साथ प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तशरीफ़ फरमाएँ, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज ग्रामी आपके?
जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल
माशाल्लाह। और कई हमारे पास वीडियो सवालात भी हैं, सबसे पहले हम अपने नाजरीन के उन वीडियो सवालात को देखते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं।
मेरा नाम हसन है, मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कब्रिस्तान में फूल डालना जायज़ है?
कब्रिस्तान में फूल डालना?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, कब्रिस्तान में कब्र पर फूल डालना जायज़ है, मुस्तहसन है, और इसका सबूत हदीस पाक से मिलता है कि आप अलैहि सलातो सलाम का गुज़र दो कब्रों से हुआ जिन पर अज़ाब हो रहा था, तो आपने एक टहनी मंगवाई और उसके दो टुकड़े करके उसके ऊपर रख दिए, कब्र के ऊपर रख दिए। तो इसके तहत जो है मुहद्दिसीन उलमाए कराम ने यही फरमाया कि जब तक ये फूल हो गए या टहनी कोई रख दी, तो जब तक ये तर रहती हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। जब अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र करती हैं तो अल्लाह तबारक ताला की रहमत वह नाजिल होती है और इससे मैयत को फ़ायदा पहुंचता है, मैयत को उनसियत पहुंचती है। इसी तरह कब्र पर जो फूल डाले जाते हैं वो इसी नीयत से डाले जाते हैं, तो ज़ाहिर जब तक तर रहेंगे खुशबू भी साथ साथ आती रहेगी, साथ साथ जो है वो अल्लाह का ज़िक्र करेंगे और अल्लाह ताला की रहमत जो है वो नाजिल होगी, मैयत को इसका फ़ायदा होगा। तो शरीय तौर पर बिल्कुल जायज़ है, डाल सकते हैं।
अच्छा, फूल भी, पत्तियाँ भी, और ना हो तो कोई शाखें लगा दी जाए,
शाखें वगैरह लगा दी जाए। उम्मीद तौर पर ऐसा होता है, लोगों ने देखा होगा जो कब्रिस्तान साथ जाते हैं तो अमूमी तौर पर ये होता है दफनाने के बाद कोई ना कोई टहनी वगैरह
रख दी,
अगर रख दी जाती है, कोई करीब के दरख्त होता है वहाँ से तोड़ के उसके ऊपर रख देते हैं। टहनियों के तो खैर और भी मकासद होते हैं क्योंकि वो
जानवरों से
हिफाजत वगैरह के लिए होती है, लेकिन अमूमी तौर पर जो भी तर्क चीज़ उसमें डाली जाएगी, फूल पत्तियाँ वगैरह, बाज़ लोग वहाँ पर जो है वो पौधे वगैरह लगा देते हैं, तो मकसद उसका यही होता है कि जब तक वो तर रहेंगे अल्लाह का ज़िक्र होगा और मैयत को इसका फ़ायदा होगा।
कब्र पे पौधे लगा सकते हैं इस तरह की चीज़ें, यानी वो खुद ही उगाएं और उनको पानी देने के लिए? कई लोगों ने बकायदा जो वहाँ गोरकन होते हैं तो उनको इस पे मामूर किया हुआ होता है कि वो इन पत्तियों का, फूलों का, जो छोटे छोटे पौधे कुछ ऐसे लगाएं,
हाँ, इससे उनको पानी देने, मैयत को नुकसान ना हो, कब्र को नुकसान ना हो। अब छोटे वो तो जैसे पौधे लगा दिए जाते हैं, फूल पत्तियाँ लगा दी जाती हैं, तो ये शरीर तौर पे जायज़ है,
यानी उन चीज़ों से बच्चे के जिनकी जड़ें फैल जाती हैं और या दरख्त नुमा बन जाएं कि जिससे कब्र को नुकसान पहुंचे।
कब्र को नुकसान,
सही है। अच्छा, जो पक्की बिल्कुल कब्र बना लेते हैं, ऊपर से भी प्लस्तर हैं, टाइल मार्बल भी बाजू का लगाए, तो उन पे भी पत्तियाँ या तर शाख उन पे क्या करेंगे?
देखें, अव्वल तो सुन्नत के मुताबिक तो यही है कि कब्र जो है वो कच्ची ही रहे और ऊपर का जो हिस्सा है वो भी ऊंट के कुहान नुमा हो और कच्चा रहे। लेकिन फी ज़माना जो है वो क्योंकि पास जगह ऐसी होती हैं, ज़मीनें ऐसी होती हैं कि वहाँ पक्की करना ज़रूरी होता है, जहाँ पक्की करना ज़रूरी भी है तो वो भी साइटों से पक्की कर लिया जाए और ज़्यादा ऊंची जो है उसको ना किया जाए। बाज़ लोग बहुत ऊंची ऊंची कब्र बना लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। फुकहा किराम ने यही फरमाया कि एक बालिश से कुछ ज़ायद कब्र हो سوسائٹی اس سے پکی کر لیں، لیکن بیچ سے کوشش کریں کچا ہی رہے، جو کچا حصہ ہوتا ہے عمومی طور پہ وہیں جو ہے پودے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں لگا دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے،
یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جی مزید سوال.
نابالغ بچے کا ولی کی اجازت کے بغیر پیر کامل سے بیعت ہونا.
نابالغ بچہ،
دیکھیں نابالغ بچہ جو سمجھدار ہے، دیکھیں 15 سال سے چھوٹے بچے کو، بچہ ہو یا بچی، اس کو نابالغ سمجھا جاتا ہے. ویسے 15 سال کا بچہ ہو یا بچی، یہ شرعی طور پہ بالغ ہو جاتے ہیں. بچی 9 سے 15 کے درمیان ہو، بچہ لڑکا جو ہے 12 سے 15 کے درمیان، اگر بلوغت کی کوئی بات ظاہر ہوئے تو بالغ مانا جائے گا، ورنہ 15 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے. اگر کوئی نابالغ بچہ ہے لیکن ہے سمجھدار، تو وہ خود بھی جو ہے کسی پیر کامل سے جو ہے وہ بیعت ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ناسمجھ بچہ، بہت ہی چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، تو ظاہر ہے وہ ولی کی اجازت سے ہی، ولی جو ہے اسے بیعت کروائے گا.
صحیح. اور پیدائشی ہے بالکل، تو اس کو بھی والد،
اس کو بھی کروا، وہی ناسمجھ میں جتنے پیدائشی سے لے کے جب تک ناسمجھی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اگر سمجھدار ہو گئے، جیسے 7-8 سال کا بچہ بھی سمجھدار ہوتا ہے، 10 سال کا بھی ہو جاتا ہے، ہوتے ہیں نابالغ لیکن سمجھدار ہیں، تو وہ خود بھی کسی پیر کامل سے بیعت ہو سکتے ہیں.
ٹھیک. مزید سوال.
کیا دلہن کے سر پر جو رخصتی کے وقت قرآن پاک رکھتے ہیں، کیا ایسا کرنا حرام ہے؟
اب سوال پوچھیں گے یا جب بتائیں گے، ہو سکتا ہے ان کو پہلے سے ہی کسی نے بتا دیا ہو کہ ایسا کرنا حرام ہے.
کیا ایسا مطلب سوال ہی انداز ہی ہے؟
ہاں، تو دلہن کے سر پر جو اس طرح رکھا جاتا ہے،
دیکھیں یہ حرام تو اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا، شرعی طور پر جائز ہے. اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی قرآن پاک کے سائے میں اچھا ہی شگون اس سے لیا جاتا ہے، لیکن اس میں احتیاط یہ کی جائے کہ قرآن پاک کو کوئی شخص اٹھا رہا ہے، اگر تو قرآن پاک جو ہے جزدان کے اندر ہے پھر تو ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص اٹھا سکتا ہے. اگر جزدان میں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں باوضو ہو کر جو شخص اٹھائے اس کا باوضو ہونا ضروری ہے. تو اس طرح اگر اس کے سائے میں دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے.
صحیح ہے. البتہ ایسے مواقع پر ظاہر ہے ان چیزوں کا تقدس کا خیال رکھنا یہ بہت اہم ضروری ہے. اب ایک طرف تو پورے ہال میں میوزک چل رہا ہو اور طرح طرح کے گانے، یا رخصتی کے وقت جو اس طرح کی گانے اور غزلیں پتہ نہیں کیا چل رہے ہوتے، تو ایسے ہو اور ایسے ماحول میں ساتھ قرآن مجید لانا، تو یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں. کیا کرنا چاہیے اس میں؟
جی بالکل، ایسے ماحول جب ایک مقدس چیز لے کر آئے ہیں، قرآن پاک ہے، تو ظاہر ہے اس کے قرب و جوار میں ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے جو اس کے تقدس کو پامال کرے، تو بے ادبی والی صورت نہ ہو، بالکل ہی تقدس کے ساتھ ہی باوضو ہو کر ہی ایسے معاملات کیے جائیں،
باوضو اور دیگر چیزوں میں. ایک بہت پیاری بات ساتھ ناظرین کرام یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، قرآن فقط اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ دلہن کو رخصت کریں تو سر پر قرآن ہو اور بس ختم. ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، برکتیں اس کی ملتی ہیں، لیکن اصل ذمہ داری یہ ہے کہ کاش وہ دلہن قرآن کی تعلیم کے سائے میں رخصت ہو. یعنی جب اپنے گھر میں ہے، ماں باپ کے پاس ہے، بطور بیٹی ہیں، تو ان والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم سے آگاہ کریں، انہیں تعلیم دلوائیں. جہاں دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں، تو وہاں دینی طور پر بھی وہ قرآن پاک کی تعلیم، بالخصوص وہ مبارک صورتیں جن کا تعلق زیادہ تر خواتین سے ہے، عورتوں سے ہے، ہم کہیں کہ سورہ نور کی تعلیم دلانا، خود یہ تو حدیث پاک کے اندر اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے. اسی طریقے سے آپ مکتۃ المدینہ سے عورت اور قرآن، یہ خاص وہ آیات مبارکہ جس کے اندر عورتوں سے متعلق جو احکامات ہیں، یہ قبلہ استاد محترم شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہم العلیہ کی یہ خوبصورت تصنیف ہے، کتاب ہے عورت اور قرآن. تو قرآن اور عورت، یہ کتاب آپ حاصل کریں گے تو یہ گھر کی بچیوں کے لیے، گھر کی خواتین کے لیے، تاکہ ان احکامات سے آگاہی ہو، تو اس کتاب کو لیں. مقصد فقط یہی ہے کہ قرآن کا اتنا مقصد نہیں ہے کہ سائے میں دلہن کو رخصت کر دیا جائے، وہ کر دیں، لیکن اصل تعلیم جو قرآن پاک نے جو احکامات فرمائے، وہ تعلیم کا زیور ضرور ہونا چاہیے، اور تعلیم کے سائے میں ہمیں دلہن کو رخصت کریں گے تو انشاءاللہ گھر بھی آباد ہوں گے اور آگے نسلوں تک وہ قرآن کا پیغام بھی انشاءاللہ پہنچے گا. ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی مزید سوال.
میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے. میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر انسان کی آنکھ صبح کی نماز کے لیے نہ کھلے تو اور وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد نماز ادا کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
جی کیا فرماتے ہیں؟
اگر اول تو کوشش یہی کی جائے کہ رات کو جلدی سویا جائے اور ایسا انتظام کر کے سوئیں کہ بھائی فجر میں جو ہے وقت پر آنکھ کھل جائے، یا کسی کو گھر میں افراد ہیں ان کو کہہ دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی رات کو جلدی بھی سویا ہو، کسی وجہ سے آنکھ اس کی نہیں کھلی اور فجر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. فجر کا جو وقت ہے وہ سورج کی پہلی کرن چمکنے تک ہے، سورج طلوع ہونے تک ہے. اب سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ آنکھ کھلی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو مکروہ وقت ہے وہ گزارنے کے بعد جو ہے فجر کی وہ قضا پڑھ لی جائے. اور اس میں بہتر یہ کہ 2 سنتیں بھی پڑھیں فجر کی اور 2 فرض بھی پڑھیں، یعنی زہوہ کبرا زوال سے پہلے پہلے اگر قضا کر رہے ہیں تو اس میں، یعنی اس دن کی فجر قضا کر رہے ہیں تو 2 سنت بھی پڑھیں گے اور ساتھ جو ہے 2 فرض بھی ادا کریں گے. اور اگر جان بوجھ کے چھوٹی ہے تو اس صورت میں توبہ بھی کرنا لازم ہوگا.
اور ویسے بھی انتظام اہتمام کر کے کہ ظاہر ہے، ورنہ تو آدمی تھکا آ رہا، کوئی اگر لیٹ بھی سو رہا ہے اور وہ انتظام نہیں کرے گا، الارم نہیں لگائے، وہ نہیں کرے گا تو اس طرح تو سستی بڑھے گی.
لیکن جن کی عادت ہوتی ہے، یہ مشاہدہ ہے، دیکھا بھی ہے کہ چاہے وہ رات کو کتنی جلدی سوئیں، جن کو فکر ہوگی تو ان کی آنکھ کھلی جاتی ہے اور فجر میں وقت کے اندر وہ نماز ادا کر لیتے ہیں. تو لہٰذا اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اگر ہو گئی کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر.
جس کا ذہن ہوگا مقصد یہی کہ وہ فجر کی نماز بھی ادا کرے گا، ذہن اگر نہیں بناتے تو پھر جاگتے ہوئے کئی لوگ ماذا اللہ ظہر بھی قضا کر رہے ہوتے ہیں، عصر بھی قضا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کے پاس بھی 100 عذر اپنے مارکیٹ ہوتے ہیں، فلاں جگہ ہوتے ہیں. یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ لازم ہے. اور ایسے ہی سستی کرتے ہوئے نماز کو قضا کر دیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے اور اس نماز کو قضا یعنی پڑھنا بھی ہے. مزید سوال.
میں عبدالقادر، سوال یہ ہے کہ کیا قرض لینے والا شخص اگر مر جائے تو اس کے ورثہ پر قرض ادا کرنا لازم ہے؟
جی، قرض والا شخص انتقال ہو،
دیکھیں جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا معاملہ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میت پر جو بھی قرض ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی مرحوم کے مال سے ہی ادا کی جائے گی. اور اگر مرحوم نے کوئی مال نہیں چھوڑا اور نہ ہی کسی کو ضامن بنایا تھا، کوئی اس کا ضامن بنا تھا ورثہ میں سے، اور میت نے کسی قسم کا کوئی مال نہیں چھوڑا کہ اس کا قرض ادا کیا جا سکے، تو پھر ایسی صورت میں ورثہ پر لازم نہیں ہے کہ مرحوم کا قرض ادا کرنا، یعنی جو وہ قرض خواہ ہیں وہ ورثہ سے مطالبہ نہیں کر سکتے. ورثہ سے مطالبہ اسی صورت میں ہوا کر سکتے ہیں جب مرحوم نے کوئی مال چھوڑا ہو، کوئی جائیداد چھوڑی ہو، کوئی بھی اس کی ملکیت میں ایسا مال ہو کہ جس کی جو ہے وہ ادائیگی مرحوم کے مال سے کی جا سکے. اور اگر ایسا کوئی مال اس نے نہیں چھوڑا تو پھر ورثہ پر مرحوم کی طرف سے قرض کی ادائیگی لازم نہیں ہے. لیکن اگر ورثہ میں کوئی کرنا چاہیں، کر سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، کہ کیونکہ قرض کا معاملہ ایسا ہے، کیونکہ اس میں حق و لبد کا معاملہ ہوتا ہے. جب تک بندہ معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، تو بعض اوقات بخشش کے معاملات اس وجہ سے رک جاتے ہیں. تو کوشش یہ کی جائے کہ ورثہ اگر صاحب حیثیت ہیں، قرض ادائیگی کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے، اگرچہ مرحوم نے اپنی طرف مال نہیں چھوڑا، ان کے پاس مال ہے تو وہ اس کی طرف سے ادا کر دیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مرحوم کی جو ہے مغفرت فرما دے اور اس جو اس پر قرض کی جو ذمہ داری تھی اس سے سب کی دوش ہو جائے، بری ذمہ ہو جائے.
یعنی یہ کرنا چاہیے. اور ویسے بھی لوگ بعد کا ظاہر ہے ان کے ورثہ سے، اور کئی میتوں کے جنازہ پڑھتے ہیں تو کئی ورثہ اعلان بھی کرتے ہیں
جی،
اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہم وہ دیں گے، ان کا قرضہ اگر ہے تو ہم دیں گے. اچھا، یہ تو ہم نے بات کی کہ قرض جس پر تھا ان کا انتقال ہو گیا، بعض اوقات میت کے پیسے لوگوں نے دینے ہوتے ہیں
جی.
اچھا، اب پتہ چلا فوت ہو گیا، مر گیا، بس ٹھیک ہے بھائی، ہم تو چھوٹ گئے، اب ہم سے کون مانگے گا. تو یہ جو لوگوں نے دینے تھے، اس میت کے پیسے دینے تھے، ان لوگوں کے لیے کیا حکم شریعت؟
دیکھیں ان لوگوں کے لیے حکم ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کا ہم نے قرضہ دینا تھا وہ مر گیا تو اب ختم
ختم,
یا اس کی طرف سے ہم کوئی صدقہ کر دیں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ جس کا قرضہ آپ نے دینا تھا اور اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ پر لازم ہوگا کہ وہ پیسے جو جتنا بھی قرض آپ نے لیا ہے اس کے ورثہ کو دیں, ان کے حصے کے مطابق جو ہے وہ دینا لازم ہوگا. وہ نہ ہو, ان کے ورثہ نہ ہو, یا ملے نہیں, معلوم ہی نہ ہو کسی طریقے سے, تو پھر ان کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ کر دیں, اس نیت سے کہ کل کو اگر کوئی وارث ملتا ہے تو میں اس کو قرض کی ادائیگی کر دوں گا. لیکن اگر وارث کسی صورت میں نہیں ملتا, اس کو معلوم ہی نہیں ہے, تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. اچھا, پہلی جو صورت تھی جو سوال میں پوچھی گئی کہ مرحوم پر قرض تھا اور ورثہ پر لازم ہوگا دینا یا نہیں, اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مرحوم نے واقعی کوئی مال نہیں چھوڑا ہوتا, قرض خواہ ورثہ پر جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک وہ صورت اختیار کر لیتے ہیں, شدت اختیار کر لیتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں. کیونکہ شرعی حکم تو یہی ہے کہ مرحوم کے مال سے ادا ہوگا, اور مرحوم نے کسی کو ضامن نہیں بنایا اور ورثہ میں سے بھی کوئی ضامن نہیں تھا, تو اس صورت میں ورثہ پر جب لازم ہی نہیں ہے تو قرض خواہ جو بھی ہیں جنہوں نے قرضہ دیا ہے وہ ورثہ پر زور نہیں کر سکتے, ان پر زبردستی نہیں کر سکے, اب تم نے ہی ادا کرنا ہے. تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی رضا کے لیے, جب مرحوم نے مال نہیں چھوڑا تو اللہ کی رضا کے لیے وہ اس کو معاف کر دے, اور اگر ورثہ چاہیں اور دے سکتے ہوں تو ان کو دینا چاہیے,
دینا چاہیے. اچھا, اس میں ورثہ کی طرف سے بھی بعض اوقات یہ عذر آتے ہیں کہ مرحوم نے کوئی مال ہی نہیں چھوڑا, ہے ہی نہیں, مرحوم کا مکان وہ نہیں اس کو شمار کریں گے, بنگلہ وہ شمار نہیں کریں گے, گاڑی وہ شمار نہیں کریں گے, دکان وہ شمار نہیں کریں گے, کیش نہیں ہے. اب پیسے کیش کی صورت میں 50 لاکھ دینا ہے کسی کا, 1 کروڑ دینا ہے, 2 کروڑ دینے, اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں. تو یہ جو مکان اگرچہ مرحوم کا ہے اور اس میں بھائی اور سب رہ رہے ہیں, تو کیا یہ قرض خواہوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا اس نے کوئی چھوڑا ہی نہیں؟
دیکھیں, جو بات کی گئی ہے کہ نہ ہو تو اس کا مراد ہے کچھ واقعی کچھ نہ ہو, نہ کوئی جائیداد چھوڑی ہے, نہ کوئی منقولہ غیر منقولہ کسی قسم کے کوئی ترکہ نہ ہو. لیکن اگر نقدی اس نے نہیں چھوڑی, یعنی منقولہ کوئی چیز نہیں چھوڑی, اس کے بعد غیر منقولہ ہے, مثال وہ مکان ہے, تو اب لازم ہوگا مکان کو بیچ کر قرض کی ادائیگی کرے, اگرچہ ورثہ کے لیے کچھ نہ بچے, کیونکہ قرض کی ادائیگی یہ مقدم ہے.
اللہ,
ورثہ کا نمبر تو وہ چوتھے نمبر پہ جا کر آتا ہے, پہلے تو تجہیز و تکفین, پھر اس کے بعد میت پر جو بھی قرض ہے وہ قرض کی ادائیگی, چاہے سارا مال
بھی.
جی, تیسرے نمبر پہ وصیت ہے, پھر چوتھے نمبر پہ جو کچھ بچتا ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے. تو لہذا اگر جائیداد ہے, غیر منقولہ جائیداد ہے, اس کو بیچ کر قرض ادا کرنا یہ لازم ہوگا.
یہ اس طرف ناظرین کرام توجہ رہنی چاہیے. ہم عام طور پہ لوگوں کو کہیں کہ لوگوں کو کیا, ورثہ کو بھی بعض یہی ٹرکا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں, ہم کیا دیں, جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کو بیچنے کی ہمت نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج انتقال ہے, کل آپ بیچنے پہ لگائیں, ایک ہفتے کے اندر بیچ دیں, لیکن کئی ورثہ کو دیکھتے ہیں سال سال گزر گئے, بہنیں بیچاری وہ مانگ مانگ کے تھک گئیں, یہ ہو, لیکن جس جو قابض ہے یا جو رہ رہا ہے وہ چاہے بعض 40 سال سے, 20 سال سے, 30 سال سے, یہی عذر ہیں کہ جب ہوں گے ہم آپ کو دیں گے. ہم آپ کے انکار نہیں کر رہے ہیں, دیں گے ہم ضرور, لیکن جب ہوں گے. تو اب ایسی صورتحال میں جب ایک وارث تکلیف میں ہے, تقاضے بھی کر رہا ہے, تو ان پہ لازم نہیں ہوگا کچھ بھی؟
جی بالکل ہوگا, بلکہ یہاں تک جو وارث حصے کا تقاضا کر رہا ہے اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جب تک وہ اس کا حصہ ادا نہیں کر رہے بلکہ اس مکان کو استعمال کر رہے ہیں, تو ان سے اپنے حصے کا کرایہ بھی لے سکتا ہے.
اللہ اکبر,
بہنیں بھی کرایہ لے سکتی ہیں, لیکن عمومی طور پر یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا.
تو صحیح صاحب اس گھر کا آپ بتا رہے ہیں, یہاں جو دکان بھائیوں نے بعد میں والد نے کرایہ پہ دی اور چلتی ہوئی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اب اصولی طور پر جو کرایہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے جو باقاعدہ آ رہا ہے, یعنی یہ تو آپ گھر کا کہہ رہے ہیں, حصے کا
وہ بھی باقاعدہ طور پہ تقسیم ہوگا
وراثت میں,
انہیں حصے کے ظاہر ہے وہ جائیداد جب مشترکہ ہے, سب پارٹنر ہیں, شرکت ملک سب کو حاصل ہے, تو لہٰذا اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ بھی سب میں ان کے حصے کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگا. لہٰذا وراثت جو ہے وہ جلد سے جلد ادا کرنی چاہیے, اور ہم اپنی حیاتی میں ہی کر لیں, ہم اپنی اولادوں کے لیے یہ پریشانی نہ چھوڑیں. اولاد در اولاد یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں, آج آپ کا ذہن ہے دینے کا ضروری نہیں ہے کل آپ کی اولاد آپ کے بھائی بہنوں کو حصہ دے, تو لہٰذا اپنی زندگی میں اپنی جیتے جی ہی اپنے آبا و اجداد کی جو بھی جائیداد ہیں وہ شرعی اعتبار سے تقسیم کر لینا چاہیے، اور بہن بیٹیوں کا جو بھی شرعی حق بنتا ہے انہیں پورا پورا دینا لازم.
ٹھیک جی، مزید سوال.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کئی نمازی جماعت نماز کی کھڑی ہے، موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو جیب سے نکال کر موبائل گھنٹی بند کر کے دوبارہ جیب میں ڈال لیتے ہیں، اس طرح نماز کے اندر عمل کرنا کیسا؟
نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے جیب سے نکالا اور پھر کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں، اول تو عمل قلیل کے ذریعے سے بھی یہ گھنٹی وغیرہ بند کی جا سکتی ہے، یعنی جیب کے اندر ہی موبائل ہے تو ہاتھ بڑھا کر بٹن دبا دیا، کوئی بھی بٹن دبا دیا تو بیل بجنا بند ہو جاتی ہے. اگر نکال کے اس کو بند کیا پھر دوبارہ نکالا، اگر ایسی صورت میں عمل کثیر والی صورت ہوئی اور عمومی طور پہ بن جاتی ہے، عمل کثیر اسے کہیں گے. اس کی تعریف یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے، یعنی ایسا عمل کرنا کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے. اگر ایسا عمل کیا جائے اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے، تو عمل کثیر کی صورت میں جو ہے وہ نماز ٹوٹ جائے گی. تو لہٰذا اس طرح جیب سے نکال کر بند کر کے پھر رکھ دینا، اس میں عمل کثیر والی صورت بن سکتی ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کریں. بلکہ جیب کے اندر ہی کہیں بھی ہے وہاں بٹن وغیرہ کسی کو دبا کے جو ہے وہ بیل کو بند کر دینا چاہیے.
صحیح جی، مزید سوال.
مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رات کے 10-11 بجے سو کے اٹھیں، پھر تہجد ادا کر لیں، پھر سو سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا اوراد و وظائف کا عادی سے ثابت ہونا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں.
ٹھیک ہے، رات کو 10-11 ہی بجے نیند سے جو ہے بیدار ہو گئے، تہجد پڑھ سکتے ہیں؟
جی ہاں، اگر عشاء کی نماز پڑھ کر سویا تھا اور رات 10-11 بجے اس کی آنکھ کھل گئی اور تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، تو تہجد اس کی ادا ہو جائے گی.
ہو جائے گی. اوراد و وظائف کا کیا حدیث سے ہی ثابت ہونا ضروری؟
ضروری نہیں ہے، اور ہر ورد کا ثبوت ہمیں حدیث پاک سے تو نہیں ملے گا، اور ہمارے اکابرین جو بھی بزرگان دین ہیں جنہوں میں کوئی بھی ورد یا وظیفہ بتایا ہے تو وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. عمومی طور پہ ورد وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ بعضوں کا قرآنی آیات کا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام کا ورد کیا جاتا ہے، اگرچہ صراحتاً حدیث سے اس کا ثبوت نہ ہو، کسی بزرگان دین نے اس کو کہا ہو تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے.
ہو جائز کلمات پہ اور جو بھی جس انداز سے ہے نا، بعض کش تعویذ کو، تعویذ لٹکانے کو مطلقاً معاذ اللہ شرک سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور کوئی حدیث یا روایت اس پہ موجود تو ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ جس نے تعویذ لٹکایا شرک میں مبتلا ہوا یہ اس طرح کلمات، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟
دیکھیں، جن احادیث میں منع آیا ہے تو اس سے مراد وہ ہے کہ کیونکہ زمانۂ جہالیت میں لوگ جو کافر ہوتے تھے تو وہ اس طرح کے کفریہ الفاظ لکھ کر شیطان سے مدد مانگ کے اور اس طرح کے معاملات کر کے وہ لکھا کرتے تھے. تو جن حدیث پاک میں منع آیا وہ انہی کلمات کی وجہ سے منع آیا، یعنی جو بھی کفریہ کلمات ہیں، برے الفاظ ہیں، ان کے تعویذ لٹکانا یہ جائز نہیں اور شرک والی صورت ہے. باقی جو تعویذ و قرآن و حدیث اور ادعیہ جو بھی دعائیں ہیں اس پر مشتمل ہوتی ہیں، یہ تو خود حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ لٹکایا کرتے تھے. تو جن حدیث میں امانت آئی ہے تو اس سے مراد وہ ہے کہ جس میں شرکیہ کفریہ جو ہے الفاظ ہوں تو اس کی امانت آئی.
ٹھیک، یعنی یہ پوری ڈیٹیل تفصیل اس کے بغیر، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کا مبارک نام ہو، قرآن پاک کی کوئی آیات مبارکہ یا دیگر کچھ ایسے کلمات طیبات سے بنا ہوا جو تعویذ ہو اسے معاذ اللہ شرک قرار دے دینا؟ تو یہ بہت بڑی ایک علمی خیانت بھی ہے، اور ان احادیث کو بھی ان کے محمل سے ہٹ کر انہیں بیان کرنا، حالانکہ آج تک محدثین، اسلاف نے، بزرگوں نے ان احادیث کا وہی معنی بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کا عمل بھی بیان کیا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چند کلمات کہ جو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، اگر جن کو یاد ہو جاتے وہ یاد کر لیتے، نہیں ہوتے تو خود فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو لکھ کر پہنا دیتے تھے، یعنی ان کو گویا کہ تعویذ کی صورت میں وہ لٹکا دیتے تھے، پہنا دیتے تھے. تو یہ بھی صحابہ کے عمل سے باقاعدہ ثابت ہے. تو مطلقاً اسے ناجائز یا کفر شرک سے تعبیر کرنا تو یہ بالکل درست نہیں ہے. مزید کچھ کوئی ویڈیو سوال بھی دیکھتے.
میرا نام ہے محمد ابوبکر اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں میں جائیداد برابر تقسیم نہ کرے تو تو کیا یہ ظلم میں شمار ہوگا؟
جی یہ پوچھنا زندگی میں ہی چاہ رہے ہوں گے، ظاہر ہے جو شخص زندگی میں ہی تقسیم کر رہا ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، اور زندگی میں ہی تقسیم کرنا شرعی طور پہ لازم نہیں. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے جیتے جی تقسیم کر دیں، یا اولاد میں سے کوئی مطالبہ کر رہی ہوتی ہے تو یہ والدین یہ سمجھتے ہیں ہم پہ لازم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں. زندگی میں تقسیم، کیونکہ وراثت کا تعلق بعد مرنے کے ہوتا ہے، کسی شخص کے انتقال کے بعد ہی وراثت بنتی ہے. زندگی میں جو دیا جاتا ہے یہ عمومی طور پہ گفٹ والی صورت ہوتی ہے، ایک صلح والی صورت بھی ہوتی ہے کہ بھائی اپنی جائیداد میں سے حصہ دے دیا تاکہ مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں حصہ نہ ہو، ایک الگ صورت ہے. ویسے عام طور پر جو زندگی میں جائیداد تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہبہ اور گفٹ والی صورت ہوتی ہے، تحفہ کہلاتا ہے. اور تحفے کے معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں تو سب کو برابر برابر دیں، یعنی تمام بیٹے بیٹیوں کو برابر دیں. ویسے تو بعد مرنے کے بیٹے کے دو حصے ہوتے ہیں، بیٹی کا ایک، یعنی جتنا بیٹے کو حصہ ملتا ہے اس سے آدھا بیٹی کو ملتا ہے، لیکن زندگی میں برابر برابر ہے، یعنی جتنا بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا ہی بیٹی کو دیں، یہ مستحب عمل. لیکن اگر زندگی میں اس طرح کیا کہ بیٹے کو دو حصے دیے اور بیٹی کو ایک حصہ دیا تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر کسی کو زیادہ اس وجہ سے دیا کہ والدین کا زیادہ خدمت گزار ہے یا طالب علم دین ہے، اسے کوئی دینی فضیلت حاصل ہے، اس لیے اس کو کچھ زیادہ دے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بلا وجہ کسی کو محروم کر دینا، کسی دینا اور کسی کو نہ دینا، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں، یہ گناہ ہے. تو لہذا دینا ہے تو پھر سب کو دیں، برابر برابر دیں، یہی مستحب عمل ہے.
یہ مستحب عمل ہے، لیکن وہ تقسیم دگنے والی بھی کر سکتے
ہیں،
مزید آگے اس طرح نہ ہو.
یہ بھی وضاحت ہوئی،
یعنی اس وہ کرنے کے بعد اس میں مزید زیادتی کسی خاص وجہ تو ہو،
وجہ ہو جیسے وہی نا، عمومی طور پہ والدین کسی نہ کسی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، کہ جب تقسیم کرتے ہیں کوئی زیادہ خدمت کر رہا ہوتا ہے اس لیے، یہ زیادہ غریب ہے اس لیے اس کو کچھ زیادہ دے دیا. رضامندی والی صورت ہو، کوشش یہ کہ کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، ویسے رضامندی والی صورت ہو، سب کو برابری کی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں.
اچھا کچھ وصیت کر کے چلے جاتے ہیں کہ اس کو نہیں دینا، یعنی میں مر بھی جاؤں نا تو اس کو نہیں دینا، یا اسے دوسرے لفظوں میں کہیں آگ کر کے چلے جانا، کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں آگ سے کوئی جائیداد سے آگ نہیں ہوتا، آگ کہتے ہیں نافرمان کو. کہ جو والدین کی نافرمانی کرے شرعی طور پہ وہ آگ، یعنی معنی کے لحاظ سے وہ نافرمان ہی ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ اس کی جائیداد سے محروم ہو جائے گا تو ایسا نہیں، اگرچہ والدین نے لکھ کے بھی دے دیا ہو، اخبارات میں بھی دے دیا ہو، زمانی طور پہ بھی کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے یا بیٹی کو حصہ نہ ملے، تو اس طرح کرنے سے وہ جائیداد سے آگ نہیں ہوگا، اسے حصہ ملے گا.
ناظرین اکرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا اور اس طرح کے کئی ایسے آپ کے شرعی اور دینی سوالات، بالخصوص وراثت سے تعلق رکھتے ہیں، طلاق سے بعض کا تعلق رکھتے ہیں، یا حلال حرام، کاروبار، تجارت، ان تعلق رکھتے ہیں، تو دارالعلوم اہل سنت سے ضرور رابطہ کیا کریں. بعض اوقات اپنی فہم یا سمجھ کے مطابق انسان فیصلے تو کر لیتا ہے لیکن حقیقتاً وہ شریعت مطہرہ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا، چاہے وہ وراثت سے متعلق ہو. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بھی خاموش ہو جاتی ہے کہ وہ اس عمر میں، بڑھاپے میں، اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتے، ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کئی فیصلوں پر وہ راضی ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہمیں کوئی قدم نہیں اٹھانا، وہ چاہے وراثت سے متعلق ہو یا کچھ اور معاملات ہو. دارالعلوم اہل سنت سے ضرور رابطہ رکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. اور اس صورت میں تو بہتر یہی ہے کہ باقاعدہ دارالعلوم اہل سنت سے پرنٹ شدہ فتویٰ لے لیا جائے اور وہی اپنی اولاد کے سامنے رکھ دیا جائے. یہ بھی ایک دینی میسج ہے کہ آج آپ نے تقسیم کیا اور شریعت مطہرہ کے مطابق تقسیم کر کے انہیں فتویٰ بھی دے دیا، کل کو وہ بھی اگر اپنی اولادوں میں کوئی تقسیم کرنا چاہیں تو ان کے سامنے بھی یہ پہلو رہے گا کہ ہمارے والد صاحب نے شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے، تو آگے نسلوں تک بھی یہ پیغام پہنچتا رہے گا. یہی کوشش بہرحال کرنی چاہیے. مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ بھی ہے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. یہ رسالہ بہت اہم ہے، میں کہتا ہوں اس کو پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، بالخصوص وہ کہ جن کے اموال میں یا جن کی پراپرٹی یا جائیداد میں وراثت کے حق لوگوں کے باقی ہیں، تو ان کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا. ویسے سب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت مطہرہ کے احکامات پر درست عمل پیرا ہونا اللہ ہمیں سب کو یہ عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.